بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاک ہند کشیدگی پر ایران کی تشویش. وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نئی دہلی کا دورہ اور دفتر خارجہ کے ترجمان کی دہلی اور اسلام آباد دونوں سے تحمل کی اپیل. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں شدت. بدھ کی رات کے آپریشن اور جوابی کارروائیوں کے بارے میں دونوں کے دعوے. اور غزہ کے عوام کی حمایت میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ہندوستان کے دورے پر ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ نئی دہلی پہنچے ہیں. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سید عباس عراقچی ہندوستان کے اعلی حکام سے ملاقات کے دوران باہمی علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کریں گے. ساتھ ہی وہ اپنے ہندوستانی ہم منصب کے ہمراہ تہران نئی دہلی مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس کی سربراہی بھی کریں گے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کے عملی نفاذ کا جائزہ لیا جائے گا. ہندوستان اور پاکستان کے مابین جاری شدید کشیدگی کے دوران وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا یہ دورہ کافی اہم مانا جا رہا ہے. اس سے قبل انہوں نے رواں ہفتے کے آغاز میں اسلام آباد کا دورہ کیا تھا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے ملکوں کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور بین الریاستی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے گریز کی ضرورت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور دوستی کے حامل دو بڑے ممالک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کو سخت باعث تشویش قرار دیا اور امید ظاہر کی ہے کہ فریقین کشیدگی کو کم کرنے اور حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور تیسرے فریق بالخصوص صہیونی حکومت کو ہرگز اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا دیں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اپنے بدھ کی رات کے حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے 9 ٹھکانے تباہ اور 80 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی فوج اور ایئر فورس کی نمائندہ دو خاتون فوجی افسران نے ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری کے ہمراہ آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپریشن میں مبینہ انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کے 9 ٹھکانے تہس نہس اور 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ٹھکانوں سے دہشت گرد ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابینہ کے ارکان کو بدھ کی رات کے حملوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کابینہ کے اراکین کو بدھ کی رات کے حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کا مقصد بقول ان کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کرنا تھا۔ نریندر مودی نے کہا کہ بدھ کی رات کے آپریشن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بقول ان کے دہشت گرد دونوں کے ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے حملوں کے جواب میں ہندوستانی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ اور کم سے کم 5 جنگی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہندوستان کا ایک انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر اور متعدد چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک ٹی وی پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے شہری آبادیوں پر حملہ کیا ہے۔ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ہندوستان کے حملوں میں 26 عام شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر فوجی عہدیداروں نے حصہ لیا۔ میاں شہباز شریف کی صدارت میں 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں ہندوستان کے خلاف جوابی حملوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا، جس سے اراکین اسمبلی، خاص طور سے اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہندوستان کے بدھ کی رات کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی۔ میاں شہباز شریف نے پاکستان کی قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ ہندوستان نے بقول ان کے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور اس نے ہندوستان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہندوستان پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بلوچ لیبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے رابطے ہندوستان سے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے جعفر ایکسپریس دہشت گردانہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں سے متعلق محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی 2D1 اور 2 کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کی شق 69(4) کو بھی بحال کر دیا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے لیے معاملہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت اپیل کا حق دینے کے حوالے سے قانون سازی کرے، ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دینے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 39 فوجی تنصیبات پر 9 مئی کو حملے ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ آئین اور اسلام میں شفاف ٹرائل اور معلومات تک رسائی کا حق دے رکھا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25 بالکل واضح ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشاط نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت کے ان کے اٹل موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ المیادین چینل کے مطابق مہدی مشاط نے کہا کہ اگر جرائم پیشہ ٹرمپ اپنی جارحیت کا سلسلہ روک کر ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا دار و مدار خود انہی پر ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کو بالواسطہ یہ پیغام دے دیا ہے کہ کشیدگی میں شدت اگر بڑھتی رہی تو اس کا اثر خطے میں ٹرمپ کے دورے پر پڑے گا۔ ادھر تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ امریکہ ہی تھا جس نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ اس سے قبل عمانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے سلطنت عمان، امریکہ اور سنا حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات، رابطوں اور کوششوں کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسی تناظر میں الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے اور اس نے یمن میں اسی لیے بڑے حملے بھی کیے ہیں، مگر صہیونی حکومت اور امریکیوں پر تحریک انصار اللہ کی کاری ضرب نے واشنگٹن کو مجبور کیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے خلاف جارحیت کے نئے دور کے 51 دن مختلف رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں، اور فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے البریج کیمپ کے مشرق میں واقع ایک اسکول پر بمباری میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس اسکول کو دوبارہ جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، اور اس جارحیت میں بھی 10 فلسطینی عام شہری شہید اور تقریباً 50 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان اور نائب سربراہ بہروز کمال وندی نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیا ہے۔ بہروز کمال وندی نے بین الاقوامی میڈیا فیسٹیول میں شریک بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور ممتاز صحافیوں کے ساتھ ایک نشست میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تیل سے مالا مال ذخائر کے پیش نظر ایران کو ایٹمی توانائی کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے بارے میں ٹرمپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس ایٹمی انرجی رہے یا نہ رہے، پرامن ایٹمی توانائی اسلامی جمہوریہ ایران کا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ ہماری ایٹمی سرگرمیاں این پی ٹی معاہدے کے دائرے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے منشور اور قوانین کے مطابق پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہونا ہمارا مسلمہ حق ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، ہم کو غم عشق نبی عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی مرنے والوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہوتی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، ظلم ایک ایسا مفہوم ہے جو نہ صرف شرعی لحاظ سے بلکہ عقلی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے. اس لیے کہ اگر ایک شخص کو سر عام بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ ہر وہ انسان کے جو صاحب عقل ہوگا اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت پائی جائے گی تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے نہ صحیح مگر دل سے اس امر کی ضرور ملامت کرے گا، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو خود اس کا ضمیر اس کی ملامت کرے گا. ظالم کی تین علامتیں ہیں، اپنے سے بالا تر پر معصیت کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اپنے سے کم تر پر غلبہ اور قہر کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ظالم قوم کی حمایت کرتا ہے. ظلم کے معنی حق سے تجاوز کرنے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں، چاہے وہ حد شکنی کسی بھی طرح کی ہو، اور عقلی لحاظ سے خداوند عالم کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط کو کہ جو موجودات کے تکامل کے لیے ہیں ان سے انحراف بھی ظلم شمار ہوتا ہے. ظلم کے مقابلے میں عدل اور انصاف ہے کہ جس کے معنی ہیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یا ہر شے کو اس کا حق ادا کر دینا۔ یہ بات مسلم ہے کہ ظلم کسی بھی اعتبار سے قابل ستائش اور اچھا نہیں، مگر بحث یہ ہے کہ کون ظلم کی زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ یوں تو ہر ایک ہی مدعی مخالف ظلم ہے، لیکن اگر تاریخ انسانیت پر غور کیا جائے اور خاص کر اسلامی نظریات پر غور کیا جائے تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اور اس کے رہنماؤں نے جتنا ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ہے اتنا کسی اور دین و مذہب میں یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خداوند متعال کی طرف سے آنے والے رہنما کا کمال ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کو ایک لمحے کے لیے برداشت کیا، اس لیے کہ جو بھیجنے والا ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا جب بھیجنے والا ہر نقص و عیب اور ظلم سے پاک و منزہ ہے تو اب اس کے نمائندے کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ظلم کریں گے تو بات پھر اس پر آ جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھیجے ہوئے ہادی و رہنما کو بھی ہر طرح کے عیب و نقص اور ظلم سے مبرہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ چونکہ ظلم ایک عیب ہے، لہذا الہی منصبدار وہی ہوگا جو ظلم سے پاک و پاکیزہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے الہی عہد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ میرے لیے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار دینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار اور اس کے رسول سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی پر ظلم کر چکا ہوں۔ لہٰذا یہ مسلم بات ہے کہ کبھی بھی حق والوں اور باطل کی پیروی کرنے والوں میں میل و ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ حق پسند ظالم سے نفرت اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور اہل باطل ظلم کو پسند کرتے ہیں، یہ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں جبکہ وہ ظلم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح نور و ظلمت، علم و جہل، رات و دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ تمام چیزیں باہم جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عدل و انصاف، حق و حقیقت اور باطل پرست کے نمائندے بھی آپس میں کبھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان والو، جو شخص دیکھے کہ ظلم و تعدی پر عمل اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور دل سے اس کا انکار کر دے تو گویا وہ محفوظ رہ گیا اور بری ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کر دے تو اجر کا حقدار بھی ہو گیا، کہ یہ قلبی انکار سے بہتر صورت ہے، اور اگر کوئی شخص تلوار کے ذریعے اس کی روک تھام کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ظالمین کی بات پست ہو جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا ہے اور اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس رضوی صاحب شہر اعظم گڑھ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان اور ولادت حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ اور ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر پروگرام سنے، بہت پسند آیا اور بہترین معلومات پر مشتمل تھا، دینی تعلیمات سے آشنائی ہوئی۔ ویسے تمام پروگرام نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم حسن عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بہت ہی کنجوس آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے، لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ غریبوں بلکہ فقیروں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ بس سکے اکٹھے کرتا رہے۔ اس کے پاس پیسے خرچ نہ کرنے کا بہانہ یہ تھا کہ میں غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ اس کنجوس آدمی کے بیوی بچے بھی اس سے بہت تنگ تھے اور بڑی تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ جتنا بھی اس سے التماس کرتے اور کہتے کہ بھائی کچھ ہمارے آرام و آسائش کی بھی فکر کرو، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ رات دن اس کا بس ایک ہی کام تھا، پیسے پہ پیسہ جمع کرنا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات ہوا یوں کہ آدھی رات کو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اسے دیکھ لیا کہ باپ بڑی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر گیا ہے۔ وہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کنجوس آدمی اپنے گھر کے پیچھے ایک ویرانے میں گیا اور پہلے رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور لگا زمین کھودنے۔ اس نے زمین سے کوزا نکالا، پھر اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس میں ڈالے اور ڈھکن سے ڈھک کر دوبارہ اسے زمین میں دبا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اس کا بیٹا ایک کونے میں چھپا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے باپ کے پیسوں کا پتہ چل ہی گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ارے کنجوس اور دنیا کے لالچی، اپنے پیسے اس ویرانے میں لا کر چھپاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، آج تو کچھ کمایا ہی نہیں۔ میری ماں بیچاری تو اکثر بھوکھی رہتی ہے، حالانکہ تم اپنے پیسے یہاں چھپاتے ہو اور تمہارے بیوی بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں باپ بھی گھر واپس آ گیا اور جا کر سو گیا۔ بیٹے نے جب دیکھا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکلا، تیزی سے وہاں گیا جہاں باپ نے پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس نے زمین سے پیسوں کا کوزا نکالا، اس کی جگہ ایک پتھر رکھ کر مٹی پہلے کی طرح برابر کر دی اور کوزا لے کر گھر آ گیا۔ اس رات کے بعد سے بیٹے نے جو پیسہ سونا اور چاندی تھا اسے اڑانا شروع کر دیا، تھوڑا بہت گھر میں بھی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے باپ کو ضرور پتہ چل جائے گا، لہذا اس نے سوچا کہ ایک دو دن میں جتنے پیسے ہیں سب خرچ کر دیے جائیں۔ اس نے کچھ پیسوں سے قالین، برتن اور دوسری گھریلو اشیاء خریدی اور کچھ پیسے اپنی ماں کو دے دیے، اور کچھ پیسوں سے اپنی ماں، بہن بھائیوں کے لیے کپڑے خریدے، اور ہاں اپنے باپ کے لیے بھی نئے کپڑے خریدے۔ باپ کو کیا پتا، وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ بیٹے نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے اور اس کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ روزانہ لذیذ سے لذیذ کھانے کھاتا اور بڑا خوش ہوتا۔ اسے کیا خبر تھی یہ اسی کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، بیٹے نے سارے پیسے خرچ کر ڈالے۔ آخر کار ایک رات کنجوس آدمی پھر اپنی جگہ پر گیا اور کوزا نہ پایا تو سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ واپس گھر کی طرف پلٹا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے بستر پر نیم دراز ہے، گویا وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ باپ واپس آئے گا اور چیخو پکار مچے گی۔ وہ بڑے سکون سے باپ کی چیخو پکار سنتا رہا۔ اس کنجوس آدمی نے بھی کافی شور شرابہ کیا مگر کچھ نہ ہوا، کیونکہ پیسے تو سب خرچ ہو چکے تھے۔ رات تو گزر گئی۔ اگلی صبح بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان اتنا پریشان نہ ہوں اور خود کو اذیت نہ پہنچائیں، ان چند دنوں میں آپ کے پیسے جو میں نے خرچ کر ڈالے تو کیا ہوا؟ جو کھانے آپ نے ان دنوں کھائے کیا وہ لذیذ نہیں تھے؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسے کھانے نہیں کھائے تھے، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اور پیسے کیوں کماتے ہیں؟ جب پیسے ہوں تو پھر گھر والے سختی کیوں اٹھائیں؟ میں نے اس کوزے کی جگہ ایک پتھر رکھ دیا تھا، آپ سمجھیں کہ وہ پتھر پیسوں سے بھرا کوزا ہی ہے، کیونکہ آپ کا تو انہیں خرچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر اس پتھر اور پیسوں سے بھرے کوزے میں کوئی فرق نہیں۔ کنجوس آدمی جو اپنے پیسوں سے محروم ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی باتیں سننے کے بجائے آہوزاری کرنے لگا۔ بیٹے نے ایک بار پھر باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ اسی طرح پیسے جمع کرتے رہے اور اسے خرچ نہیں کیا تو کسی وقت اگر مر گئے اور ان پیسوں کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا فائدہ؟ اور فرض کریں کہ اگر آپ کو اس بات کا موقع بھی ملا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پیسے فلاں جگہ چھپا رکھے ہیں اور پھر آپ مر گئے, تو ان پیسوں کا خود آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کے مرنے کے بعد تو گھر والے جو چاہیں ان پیسوں پر کریں, بلکہ وہ پیسے ملنے پر خوشی بھی منائیں گے کیونکہ آپ کی موت ان کے دولت مند بننے کا سبب بنی ہے. لہذا ابا جان کنجوسی چھوڑ دیں اور ہر کام حساب کتاب سے انجام دیں.
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں 18 اردی بہشت, 10 ذی قعدہ اور 8 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ اردی بہشت سن 1330 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی شاعر, محقق اور مترجم رشید یاسمی نے وفات پائی تھی. انہوں نے ایران کے ممتاز معاصر ادیب اور شاعر ملک الشعراء بہار کے ساتھ مل کر دانشکدہ نامی جریدے کی اشاعت کا آغاز کیا. ان کی تحریریں اس جریدے کے علاوہ اس زمانے کے نوبہار, آئندہ اور ارمغان جیسے اخبارات میں چھپی تھیں. استاد یاسمی نے بہت مفید کتابوں کے ترجمے کیے اور بہت عمدہ کتابیں تحریر کیں. ان کی کتابوں میں تاریخ ملل و نحل, آئین نگارش اور تاریخ ادبیات معاصر کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایران در زمان ساسانیان, تاریخ ادبیات ایران اور تاریخ عمومی جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا. دس ذی قعدہ سن 389 ہجری قمری کو الغ خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہوا. اس خاندان نے 128 سال تک خراسان, ماوراء النہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی. الغ خان ایک ترک غلام تھا. سامانی دربار میں اس کے اثر و نفوذ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا. سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی. انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ, علماء, ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی, اور وسطی ایشیا, خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے. دس ذی قعدہ سن 826 ہجری قمری کو مسلمان منجم اور ریاضی داں سبط ماردینی دمشق میں پیدا ہوئے. مورخین نے ان کی 42 کتابوں اور کتابچوں کا ذکر کیا ہے, جن میں سے بعض کے قلمی نسخے موجود ہیں. 8 مئی سن 1794 کو فرانسیسی سائنسداں اور جدید علم کیمیا کے بانی انتوان لاوازی کو انقلاب فرانس کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ لاوازی 1743 میں پیدا ہوئے اور جوانی میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کے رکن بن گئے تھے۔ انہوں نے ہوا کے بارے میں تحقیقات کی اور اس کے اجزائے ترکیبی کا تجزیہ بھی کیا۔ آکسیجن کی دریافت ان کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ لاوازی نے بہت سی تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں فرانس کے زیر زمین ذخائر، پانی کی ماہیت اور سلفر فاسفورس کے احتراق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1874 کو جدید اردو شاعری کا پہلا مشاعرہ لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کا نظریہ مولانا محمد حسین آزاد نے پیش کیا تھا۔ 21 جنوری سن 1865 کو قائم ہونے والی انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب کے 1867 میں ہونے والے اجلاس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنا جدید نظریہ شعر پیش کیا، جس میں انہوں نے اردو شاعری، ادبی معیار میں انقلاب اور شاعروں کے نسب العین میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ جدید مشاعرے کے پہلے اعلان نے ہیجان برپا کر دیا اور لوگ دور دور سے اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان جدید مشاعروں کے بانیوں کی کوشش قدیم حزنیہ شاعری کی بساط ہی الٹ دے گی۔ آٹھ مئی سن 1880 کو فرانسیسی ادیب گستاوو فلوبر نے وفات پائی۔ وہ ریئلزم کے پیرو تھے اور انہوں نے اپنے ناولوں میں سماجی مسائل کو بھی اٹھایا۔ ان کی کتابیں سالامبو، میڈم بواری اور جذباتی تعلیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آٹھ مئی سن 1902 کو پیلی پہاڑ میں آتش فشانی کے باعث فرانس کا شہر سینٹ پیئر تباہ ہو گیا۔ اس المناک واقعے میں، جو صرف 3 منٹ کے قلیل عرصے میں پیش آیا، 30,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلے آتش فشاں پہاڑ، جو برسوں سے خاموش تھا، وہ 8 مئی سن 1902 کو اچانک ہی پھٹ پڑا تھا۔ اس وقت سے اب تک پھر وہ خاموش ہے۔ آٹھ مئی سن 1945 کو نازی جرمنی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد یورپ میں دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ دوسری عالمی جنگ میں سن 1943 سے جرمنی کی شکست کا آغاز ہوا۔ جرمن افواج کی شکست کے ساتھ ہی مشرقی محاذ پر روسیوں نے شدید حملے کیے اور جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی سرحد کے اندر پیش قدمی شروع کی۔ مغربی محاذ پر امریکہ کی مدد سے اتحادیوں کے حملوں میں شدت آ گئی اور سن 1944 کے اواخر میں جرمنی پر اتحادی فوجیوں کے حملے مشرقی اور مغربی دونوں محاذ پر پوری شدت کے ساتھ جاری رہے۔ آخر کار جرمن افواج نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے اور نازی پارٹی کے بہت سے عہدیدار گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد لندن پروٹوکول کے مطابق جرمنی کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے زیر انتظام 4 علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ البتہ یہیں پر دوسری جنگ عظیم ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی جاپانی فوج امریکہ، چین اور کوریا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی کہ اگست سن 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں جاپانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس طرح 6 سال سے زیادہ عرصے کی خون ریز لڑائی، 6 کروڑ سے زیادہ افراد کی ہلاکت اور 1,150 ارب ڈالر کے مالی نقصان کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصلی علی محمد و آل محمد واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر.